الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں سے کچھ الفاظ میں نے نقل کیے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت قرآنی میں کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی سے محبت رکھتے ہیں اور بے حیائی اہل ایمان میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یعنی بے حیائی کو اہل ایمان میں عام کرنا چاہتے ہیں. فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی. عذاب علیم دردناک عذاب کو کہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہتر ہوگا، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ. گویا خیر کو آپ نے ان تین زمانوں کے ساتھ خاص فرمایا ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر تابعین کا دور، اور تب تابعین کا دور. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ خیر سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو ہم تو تقریباً 1400 صدیاں دیکھ چکے، یعنی 14 صدیاں گزر چکیں. اب اسلامی 1435 ہجری چل رہی ہے، گویا کہ 15ویں ہجری چل رہی ہے. تو جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے خیر بھی دور ہوتی جا رہی ہے، عمل کرنے کے جذبے بھی سرد پڑتے جا رہے ہیں. ورنہ اس دور میں، زمانہ جاہلیت کا دور تھا وہ بھی، اور یقیناً لوگوں میں خرابیاں ایسی تھیں کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے تن تنہا مختلف علاقوں کے سفر بھی کیے، تبلیغ کے لیے بھی تشریف لے گئے. لوگوں کا جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ جانتے نہیں. لیکن پھر جب اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے ان کو نوازا، تو ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلے زندگی کے آخری حصے تک انہوں نے ان پر اپنی زندگی بتا دی. پھر صحابہ کرام میں اللہ نے ایسا جذبہ پیدا فرما دیا، ایسی جماعت عطا فرما دی کہ انہیں جو شوق تھا وہ نماز پڑھنے کا تھا، نفلی عبادتوں کا تھا، ذکر و اذکار کا تھا، جہاد کا شوق تھا، روزہ رکھنے کا شوق تھا، حج اور عمرے کرنے کا شوق تھا، یہ سارے شوق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں ان میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ کسی کو نفلی نماز پڑھنے کا شوق تھا، نفلی عبادات کا شوق تھا، تو صحابہ کرام کے ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے نماز میں اپنا جذبہ دکھایا، اس کی ادائیگی میں، اور کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کے، یعنی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے غالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جب تیر گھس گیا تو وہ نکالے سے نکلتا نہیں تھا اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، کسی نے یہ کہا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں تب نکال لینا، تو نماز ایسی پڑھتے تھے کہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے حضوری کا ایک ایسا تصور تھا ان کے سامنے کہ پھر دنیا ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور وہ دنیا سے بیگانہ ہو گئے، اس تیر کو نکال لیا گیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، تو نہ بے ہوش کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور نہ کسی اور کام۔ یہی معاملہ روزوں کا تھا کہ جو فرض روزے تھے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن نفلی روزوں کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ کتنے صحابہ کرام صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ سوائے عید بقرعید کے جو ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، ان کے علاوہ وہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں دن میں اگر چولہا جلتا تھا اور اس سے دھواں اٹھتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج ان کے گھر میں مہمان آیا ہے، ورنہ ان کے گھر میں چولہا جلنے کا کیا کام، یعنی وہ ہمیشہ روزے سے ہی رہتے تھے۔ تو روزے رکھے تو اس طرح سے رکھے، اور ہجرت کی تو وہ بھی آپ کے سامنے کہ کس طرح سے ہجرت کی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، اپنے شہر کو اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ صبح ہی آج فجر میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ کے نام سے ایک صحابی تھے، اور یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، اور صحابہ جو حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق دونوں قبر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو میرے قریب کرو، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو موجود تھے، انہوں نے فرمایا کاش کہ اس قبر میں ان کی جگہ میں ہوتا، یعنی یہ دعا جو آپ نے فرمائی ہے وہ میرے لیے ہوتی۔ تو بہرحال یہ ذوق و شوق تھا، تو یہ عبداللہ جو تھے پہلے مسلمان نہیں تھے، یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، چچا نے پالا، جب جوان ہوئے تو چچا نے اپنے جانور بھیڑ بکریاں ان کے حوالے کر دیں، جس سے ان کی حالت بہتر ہو گئی، خوشحالی آ گئی، لیکن دل میں ان کے ایمان کا نور جگمگا رہا تھا، لیکن چچا کے خوف سے اس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے چچا کے پاس گئی اور کہا کہ چچا میں انتظار ہی کرتا رہا کہ شاید آپ کے دل میں ایمان کی حرارت اثر کرے اور آپ کا دل بھی منور ہو جائے اور آپ بھی ایمان لے آئیں، لیکن آپ تو اب تک ایمان نہیں لائے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ایمان لائے گا تو تیرا مال، اسباب، سب چیزیں میں تجھ سے چھین لوں گا، یہاں تک کہ جو پہننے کے کپڑے ہیں یہ بھی اتروا لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے منظور ہے، ایک نہ ایک دن تو میں چھوڑ کے جاؤں گا ہی دنیا سے، اگر میں مرا تو تب بھی یہ کپڑے بھی اتریں گے، یہ ساز و سامان بھی یہیں رہ جائے گا، تو اس لیے میں اپنی خوشی سے ان سب چیزوں سے فارغ ہوتا ہوں۔ اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اماں مجھے ستر پوشی کے لیے کچھ چیز چاہیے، انہوں نے کمبل دے دیا، اس کو بیچ میں سے پھاڑ کر آدھا حصہ نیچے باندھا، آدھا جسم پر باندھا، اس کے کپڑے بھی اس کے واپس کر دیے، اور اس حال میں مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور وہاں پہنچ کر مسجد نبوی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے تو پوچھا کون ہو، تو کہا کہ عبداللہ، کہا کہ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا فلاں لقب ہے، اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے ہماری مسجد میں رہو، اور اصحاب صفہ کے ساتھ ان کو شامل کر دیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے. یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نے کہا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا غزوہ تبوک کے موقع پر، یعنی انہوں نے شوق شہادت ظاہر کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، یعنی اس غزوہ تبوک میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہا کہ جاؤ کسی درخت کی چھال لے کر آؤ. تو یہ گئے اور درخت کی چھال لے کر آئے، آپ نے ان کے بازو پر باندھ دی اور فرمایا کہ اللہ میں کافروں پر اس کا خون حرام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے درخواست شہادت کے لیے کر رہا ہوں اور آپ نے میرا خون ان پر حرام کر دیا. فرمایا کہ جب تم اللہ کے لیے نکل گئے پھر تمہیں راستے میں بخار بھی آ گیا اور تم انتقال کر گئے، تو شہادت ہی ہے وہ بھی. چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب تبوک پہنچے تو انہیں بخار آیا اور انتقال ہو گیا. اور تدفین کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لے کر موجود تھے، رات کا وقت تھا جب ان کی تدفین ہوئی. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور اینٹیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائیں، اور پھر اس وقت یہ دعا دی کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے. تو یہ صحابہ اکرام کا شوق شہادت تھا. ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے، اور اس لنگڑے پن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک ہونے سے ان کو روک دیا تھا، یعنی معاف کر فرما دیا تھا کہ تم معذور ہو. لیکن جب غزوہ احد ہوا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پہلے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے غزوہ احد میں جانے دو. بچوں نے کہا کہ آپ کو تو اللہ کے رسول نے غزوہ بدر میں ہی معاف کر دیا تھا، تو اب کیا ضرورت پیش آئی؟ تو فرمایا کہ تم نے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا، لیکن اب میں نہیں رکوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے کہ غزوہ احد میں میں شریک ہو جاؤں. تو آپ نے پھر انہیں اجازت دے دی ان کا شوق شہادت دیکھتے ہوئے. چونکہ پاؤں سے لنگڑے تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو کیا لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پہنچ جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ یہ شوق شہادت تھا صحابہ اکرام میں. ایک صحابی واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سواری کا جانور نہیں تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں گلیوں میں یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ میں اس سفر میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سواری کا جانور نہیں ہے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے سواری کا جانور دے دے، اور مال غنیمت جو کچھ ملے گا وہ میں اسے دے دوں گا. تو ایک بوڑھا آدمی نے کہا کہ ہاں میں اس پر تیار ہوں. چنانچہ اس نے سواری کا جانور ان کو دیا اور یہ سفر پر روانہ ہو گئے. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے طور پر انہیں کچھ نوجوان اونٹنیاں عطا فرمائی، مال غنیمت میں انہیں حاصل ہوئی. تو وہ اونٹنیاں لے کر یہ مدینہ منورہ آئے، اور وہ جو بوڑھے صحابی جنہوں نے سواری دی تھی ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی یہ مال غنیمت ہے، شرط کے مطابق اب یہ تمہاری اونٹنیاں ہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ بھائی انہیں چلا کے تو دکھاؤ. تو کچھ دیر وہ آگے چلایا کچھ پیچھے چلایا، تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ اونٹنیاں ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ کی ہیں، رکھ لیجئے. فرمایا کہ میاں انہیں لے جاؤ، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ حصول ثواب تھا جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. تو بہرحال یہ وہ صحابہ کرام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جنہیں یہ ذوق و شوق تھا. ایک صحابیہ تھی ام ورقہ بن نوفل، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا غزوہ بدر کے موقع پر کہ مجھے بھی اجازت دیجئے تاکہ میں جو زخمی مجاہدین ہوں گے ان کی میں خدمت کروں گی، ان کی مرہم پٹی کروں گی، تو مجھے اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں رہو. اور پھر یہ بھی انہوں نے تمنا ظاہر کی تھی شہادت کی، تو فرمایا کہ گھر میں رہو، تم گھر میں ہی شہید ہو جاؤ گی. تو ایسا ہی ہوا. ان کا ایک غلام تھا اور ایک باندی جن سے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم دونوں آزاد ہو. تو ان بدبختوں نے ان کو جلدی آزاد ہونے کے لیے انہی کو شہید کر ڈالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے جو بات نکالی تھی وہ پوری ہوئی، اور بالآخر انہیں شہادت بہرحال مل گئی. تو بہرحال یہ جذبہ شوق تھا صحابہ میں بھی، صحابہ اور صحابیات میں بھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے دور ہو رہا ہے ویسے ویسے خیر بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو ایک زمانے میں تمام خرابیوں مبتلا تھے، یعنی وہ ناچ گانوں میں بھی شریک ہوتے تھے، وہ شراب کی مجلس میں بھی جاتے تھے کیونکہ اس وقت حرام بھی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے فاحشہ عورتیں تھیں تو وہاں بھی وہ جاتے تھے، بعض لوگ ایسے بھی تھے، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ تو ان تمام کاموں کو یکسر انہوں نے نہ صرف چھوڑ دیا، بلکہ ایک صحابی تھے جو ہجرت کرتے تھے صحابہ، تو یہ ان کو پہنچا کے آتے تھے۔ تو ایک موقع پر ایک ایسی عورت جو یعنی زمانہ جاہلیت میں ان کا تعلق غالباً اس سے رہا ہوگا، جب اس عورت نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پرچھائی سے پہچان لیا کہ یہ وہ عورت، تو اس سے بھاگے، اس نے بھی پیچھا کیا اور ان کے پیچھے اور بھی بہت سے گئے، تو بہت بےتابی کا اس نے اظہار کیا، تو فرمایا کہ وہ زمانہ اور تھا، اب اسلام آ گیا، یعنی اسلام ان بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، لہذا اب میں ان بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد پھر پلٹ کر نہیں دیکھا انہوں نے، آگے ہی دیکھتے چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ان کا دور تھا، ایک زمانے کے شوق یہ تھے، آج بھی ہمارے جوان ہیں لیکن ان کے شوق بدل گئے، اب ان کے ذوق تبدیل ہو گئے، اب ان کی تمنائیں بدل گئیں، لیکن ہم سب ان کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، کافروں کے حق میں بھی آپ دعا ہی فرماتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بچیاں اگر وہ بہک جاتی ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، تو ہمیں چاہیے ان کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ انہیں گمراہی سے بچا، شیطان نے مزین کر رکھے ہیں، وزین لہم الشیطان اعمالہم، قرآن کہتا ہے کہ شیطان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، چکا چوند ہوتی ہے اور اس چکا چوند میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے زندگی، اسی کا نام ہے ہلا گلا شور شرابا، اسی کو وہ اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں اور اسی میں پوری زندگی بتا دیتے ہیں۔ ان بچاروں کو نہ نماز کا پتہ ہوتا، نہ قرآن کا پتہ ہوتا، اللہ اور رسول کے حکم کا تقاضا کیا ہے انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرب و جوار، ارد گرد ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اب فخر کی چیزیں اور ہو گئیں۔ ایک زمانے میں اگر اللہ اور رسول سے محبت یہ فخر تھی، فخر کی چیز تھی، تو آج جو ہے وہ شیطان نے یہ مزین کر دیا کہ دنیا جس کے پاس زیادہ ہو، مال جس کے پاس زیادہ ہو، اور جس کے پاس جو ہے اسباب زیادہ ہوں، اور جس کے پاس جو ہے وہ اس دنیا کے جمیلوں میں زیادہ پڑا ہوا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے قابل فخر یہی چیزیں، بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں اور بڑی بڑی محفلوں میں، مجلسوں میں جاتے ہیں، مخلوط اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے اسی میں جو رونق۔ شیطان نے انہی چیزوں کو مزین کر دیا، جس کے نتیجے میں آج کلب آباد ہیں، آج ناچ گان قہوہ خانے آباد ہیں، اور جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں وہ جگہ آباد ہیں، اور جہاں پر اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ شور شرابہ کرنے میں اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تمہیں بھی اور ہم سب کو کہ ہم ان برے کاموں سے رکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان الذین یحبون، وہ بے شک وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کس بات کو پسند کرتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ فاحش برے کام کو، بے حیائی کے کاموں کو پھیلا دیں، لوگوں میں عام کر دیں، نشر و اشاعت کریں اس کی، چاہے وہ جو ہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ ریڈیو کا میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، جو بھی ہے۔ آج آپ دیکھیے سب لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اس میں مقابلہ ہو رہا ہے، جی ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی دینی تہوار آ رہا ہے، یا کوئی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ ہماری ثقافت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے یہ دن منایا یا اس قسم کی کوئی بات کہی؟ یاد رکھیے کہ سب یورپ اور ان لوگوں نے یہ سارے شوشے چھوڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، چلو وہ کرتے ہیں تو وہ کریں، لیکن ہماری ثقافت تو یہ نہیں ہے. ہمیں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں، روڈوں پر دائیں بائیں آگے پیچھے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول ہے، اور نہ جانے اس کو اب کہتے ہیں کہ جی ہم غلط نظریہ نہیں ہے، تو بھائی جا کے کیا اپنی ماں کے سر میں اس کو لگائے گا، کیا اپنی بہن کے سر میں اس کو لگائے گا، کیا کہے گا اس کو؟ اتفاق سے میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں ریڈیو کھولا خبریں سننے کے لیے 4 بجے کے قریب، میں نے کہا دیکھیں کیا ہے، تو سارے دن میں کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا ارادہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو غالباً ویلنٹائن ڈے ہی کے حوالے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی گفتگو کر رہے تھے. اس میں مجھے ان کا نام بھی یاد ہے لیکن اس وقت مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پروگرام بھی آ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ بھئی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں، آپ کیا کرنا چاہیں گے. تو بہرحال کچھ نے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ایک صاحب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بے حیائی کا دن ہے اور یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، خدا کے لیے آپ اس بے حیائی کو نہ پھیلائیں. انہیں روکا، اس نے جلدی سے اس کو کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا برتھ ڈے کیا ہے، کب پیدا ہوئے آپ، تاریخ پیدائش کیا ہے. اس بیچارے نے بتایا کہ بھئی فلاں اگست کی فلاں تاریخ. تو کہا کہ آپ کو اسلامی تاریخ یاد نہیں، اور یہ کہہ کے پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی ویسے تو آپ بڑی اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو اسلامی تاریخ تک بھی یاد نہیں ہے. حالانکہ اسے خود اپنی بھی یاد نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے اگر کسی کو اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے تو اس سے کوئی نقصان دین کا نہیں ہے. جو قمری تاریخیں ہیں یا شمسی تاریخیں ہیں یہ بھی اللہ ہی کی ہیں، کوئی الگ سے نہیں ہے. سورج بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، چاند بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بحیثیت مسلمانوں کے ہمیں اپنی قمری تاریخیں یاد ہونی چاہیے اور مہینے یاد ہونے چاہیے، دن یاد ہونے چاہیے، ان کے نام یاد ہونے چاہیے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. اور لیکن وہی بات ہے، ماحول میں جو چلت پھرت ہے وہ اس چیز کی. اس کا میں آپ کو ایک مثال دے دوں، پاکستان میں اگر کسی سے چاند کی تاریخ معلوم کر لیں تو شاید کوئی جو مسجد میں آتا جاتا ہے اور یہاں پر نظر پڑتی ہے اس کو تو پتا ہو تو ہو، ورنہ عام طور پر نہ اس کا رواج ہے، نہ یاد رہتی ہے، مہینہ بھی یاد نہیں رہتا، سن تک بھی یاد نہیں ہوتا کہ کون سا سن چل رہا ہے. لیکن جہاں اس کا رواج ہے، سعودی عرب میں چلے جائیے، آج بھی دور جانے کی بات نہیں ہے، اپنے کسی کے پاس پاسپورٹ ہے تو ان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کا دخول و خروج جو ہوتا ہے وہ سب اسلامی تاریخ کے مطابق ہوتا ہے. ان کے جو بھی کام ہیں دفتری وہ سب اسلامی تاریخوں کے مطابق انجام پاتے ہیں. ان کے آپ ویزوں پر دیکھ لیجئے تو اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں. نتیجہ تر وہاں جب آپ تاریخ پوچھیں گے وہ فوراً اسلامی تاریخ بتائے گا. ماحول کی بات، اگر یہاں ایسا ماحول بنا دیا جائے گا یہاں بھی ہو جائے گا. وہاں چونکہ ماحول بنا ہوا ہے اس لیے اسلامی تاریخ انہیں پوری ازبر ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے، فوراً بتاتے ہیں. وہ باقاعدہ عربی کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے 1435 ہجری ہی کہے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا 2014. تو بات یہ ماحول کی بات، ماحول بڑا اثر کرتا ہے. ہمارا ماحول جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو پسے پوچھ ڈال دیا. تو بہرحال ایک تو غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی دینی اسلامی تاریخیں یاد رکھیں اور اس کا چلن عام کریں، بول چال میں بھی، بات چیت میں بھی، اور اسی طریقے سے خطوط میں، اور جو ہم جو لکھانا کرتے ہیں، تاریخ ڈالتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ کو لکھنے کا چلن عام کریں تاکہ ہمارے یہاں بھی اس کو رواج ہو. آج جب دوسری چیزیں غلط چیزیں رواج اس لیے پاتی ہیں کہ صحیح چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر صحیح چیزوں کو ہم پکڑے اور تھامے رہیں تو غلط چیزیں خود راستہ چھوڑ دیں گی. اس لیے ایک تو یہ کہ ہمیں یہ چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس نے اس کا تو بیچارے کو یہ پوچھ کے بند کر دیا اس کا تو، اور اس کے بعد پھر اس نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ترغیبات دینی شروع کی کہ صاحب یہ خوشی کا موقع ہے، ذرا سی خوشی ہے لوگ بانٹ لیتے ہیں. خوشیوں کے اور بہت سے طریقے ہیں، غیر اسلامی طریقے ہی ہم کیوں اپناتے ہیں؟ اور اس میں تو بے حیائی کسی اور کچھ بھی نہیں ہے، باقاعدہ یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم یہ سب کام کرو، یہ دن مناؤ. کبھی یوم محبت منایا جاتا ہے، کبھی کوشش دن منایا جاتا ہے، کبھی مدر ڈے اور کبھی فادر ڈے. ہمارا دین نے تو کوئی ڈے منانے کی ہمیں نہیں کہا، بلکہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہر دن باپ کا احترام ہے، ہر وقت باپ کا احترام ہے، صبح ہو یا شام ہو احترام ہے. بھائی باپ کا دن وہ منایا جو سال میں ایک دم باپ کا احترام کرتا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ بس پھولوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے. ہم تو ہر وقت باپ کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ، زندہ ہیں تو بھی احترام کرتے ہیں، دنیا چلے گا تو بھی احترام کرتے ہیں. بتائیے کیا کوئی مسلمان ایسا ہے؟ الا یہ کہ انہی کی تہذیب سے متاثر ہو کے کوئی، اب وہ زمانہ بھی آ گیا کہ لوگ اپنے باپ کو بھی قتل کر رہے ہیں، ماں کو بھی قتل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ماں باپ کا قصور ہے کہ انہیں وہ دین کی تعلیم سے آشنا نہیں کرتے. نتیجتاً وہ اولاد بس حیوان کی مانند ہوتی ہے. جس طرح بکری کا بچہ اس کو نہیں پتا ہے میرا باپ ہے یا ماں ہے، جب وہ مارنے پاتا ہے تو ماں کو بھی سینگ مار دیتا ہے، باپ کو بھی مار دیتا ہے. یہی حال ہمارا بھی ہو جاتا ہے، حیوانیت ہے کہ اگر باپ کو قتل کرنا پڑے باپ کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، ماں کو کرنا پڑے ماں کو. لیکن یہ وہی کریں گے جو دینی تعلیم سے روشناس نہ ہو. لیکن جب دینی تعلیم ہوگی تو وہ اپنے باپ کا بھی ادب کرتے ہیں، ماں کا بھی ادب کرتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ ان چیزوں سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے بچے یہاں پر آنے والوں میں جو ماشاءاللہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کیا کرو گے دین پہ چل کے، ابھی تو بہت پڑا زمانہ، ابھی تو تم جوان ہو. تو نتیجے دن یہ کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ ان کو استعمال کرتے ہیں کہ تم ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، تم ایسے ہو تم ویسے ہو، ان کو سو باتیں کہی جاتی ہیں. میرے عزیز ہو، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری نسل ہے. جس طرح ایک درخت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے پروان چڑھتا ہے، اسی طریقے سے یہ بچے ہیں. ان کی اگر صحیح تربیت ہوگی تو یہ آگے چل کے آگے دوسروں کی تربیت کریں گے، اور پھر یہ اپنی ان کی جب اولادیں ہوں گی ان کی تربیت کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے نہیں پالیں گے، ان کے نشو نما نہیں کریں گے، ان کو دین صحیح طریقے سے نہیں سکھائیں گے، نتیجے میں آگے جو نسل بڑھے گی وہ بھی شاید ایسی ہو اور اس کا وبال ہم پر ہوگا. اس لیے میرے عزیز، جتنی بھی ایسی بے حیائی کی چیزیں ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے، بغیرتی کی چیزوں سے بچنا چاہیے، مخلوط مجلسوں سے بچنا چاہیے، شادی بیاہوں میں دوسری جگہوں پر ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور جتنا ہم بچیں گے انشاءاللہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. سادگی کو رواج دینا چاہیے، جس حد تک بھی ہو سکے سادگی کے ساتھ کام کر لیں. اس میں ہمارے مال کی بھی بچت ہے، ہمارے وقت کی بھی بچت ہے، بے حیائی اور گناہوں سے بھی ہم بچتے ہیں، تو کتنے فوائد ہمارے منتظر. لیکن ہم ہر وہ چیز اپنانے کے لیے تیار ہیں. اب بعض اوقات جن پتھروں کو چوم کر اہل یورپ چھوڑنے والے ہیں، ہم ان کو چوم رہے ہیں. یعنی وہ تجربوں کے بعد جن چیزوں کو برا سمجھنے لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان میں نہ پڑیں، آج ہم ان میں مبتلا ہو رہے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں. وہ اپنے دین کا زیادہ اچھے انداز میں تحفظ کرتے ہیں، وہ دین پر پورے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، نتیجتاً جو دین ہمیں حاصل ہوا وہ گھر سے مل گیا. ہمیں اس کے لیے اس کو تلاش نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں سہنی نہیں پڑی. اس لیے آسانی سے جو چیز مل جاتی اس کی آدمی قدر نہیں کرتا. جس کو پیسے آسانی سے ملتے ہیں وہ اڑاتا بھی ایسے ہی، لیکن جو پائی پیسے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو یقیناً اس کی قدر بھی کرتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام، میں نے شروع میں کہا نا، صرف نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے، محنت اور مزدوری بھی کرتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مصافحہ کیا. آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں نشان کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر پر پھاوڑا مارتا ہوں، یعنی میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت بھی ہو گئے اور نشانات بھی پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو چوم لیا. اندازہ تو لگائیے کس طرح خوش قسمت وہ صحابی تھا. اور اس میں ہمارے لیے کس قدر کے مزدور کی عظمت کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ سارے دن نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی کرو، کرنے کا کام ہے، لیکن محنت مزدوری سے منع نہیں کیا. بعض صحابہ کرام جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، تو ایک صحابی کا جب آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھی آدھا مال آپ لے لیجیے. فرمایا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے بس تم بازار کا راستہ دکھا دو، تجارت کہاں ہوتی ہے، بازار کہاں ہے. تو انہوں نے بازار کا راستہ دکھا دیا، وہ گھی اور پنیر کا کام کرنے لگے، اللہ نے اس میں خوب برکت دے دی. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر اور مالدار صحابی تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں ایسی برکت دی کہ اس کے بعد پھر وہ شادی کے لائق ہوئے تو شادی کی، پھر اس کے بعد مسجد آگے بڑھ. تو اسی طریقے سے ایک صحابی شہد کا کام کرتے تھے، انہوں نے کچھ جنگل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو آپ نے ان کو دو جنگل عطا فرما دیے. تو ان دو جنگلوں میں وہ شہد کی مکھیاں پالتے تھے اور اس سے شہد حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد وہ فروخت کرتے تھے. تو بہرحال ایسی بے شمار مثالیں ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے بقدر زندگی بقدر ضرورت محنت نہ کرو, مزدوری نہ کرو یا کوئی پیشہ اختیار نہ کرو, جائز پیشوں کو اختیار کرو, جائز جو ہے وہ مزدوری کرو محنت کرو, اس سے منع نہیں کیا. بلکہ حدیث میں تو آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کسب کرنے والا محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے منع نہیں کیا, لیکن محنت مزدوری یا اور جو بھی ہم ملازمت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اپنے دین سے دور ہرگز نہ ہوں. دین کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے, دین کی سوجھ بوجھ ہم میں ہونی چاہیے. ہم آخر مسلمان کہلاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہم اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, تو پھر غیروں کی ثقافت کیوں اپناتے ہیں, غیروں کی تہذیب کیوں اپناتے ہیں, ان کے تمدن پہ عمل کیوں کرتے ہیں, ان کی معاشرت کیوں اپنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ غیر مسلموں نے جو اخلاق سیکھے وہ ہم سے سیکھے, ہمیں تو بد اخلاق بنا دیا لیکن ان کے اپنے اخلاق بہتر ہو گئے اور انہوں نے سیکھے ہم سے ہی ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے وہاں پر عام طور پر اپنا سامان خود اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں, مرد ہے تو ان کا مرد بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں بھی انگریز آتے ہیں اپنا بستر اٹھائے ہوئے اپنی چیزیں اٹھائے ہوئے کاندھے پہ, ان کی عورت ہے تو وہ بھی اپنے کاندھے پہ سامان لادے ہوئے اٹھائی ہوئے. ہمارے نخرے ہمیں اس نے ڈال دیا اس میں کہ ہمیں شیٹھ بنا دیا کہ شیٹھ صاحب چل رہے ہیں پیچھے دو آدمی ان کے پیچھے تھیلا اٹھا کے چل رہے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی ہے تو اس سے اپنا بریف کیس اٹھایا نہیں جاتا, دوسرا ایک ملازم اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اٹھا کے چلتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں آج اس نے ہمیں سب چیز سکھا دی, لیکن خود وہ اپنا کام خود کرتا ہے. وہاں کا اگر صدر بھی ہے تو وہ پھاوڑا چلاتا ہے. ابھی میں نے ایک دو ممالک کا معاملہ پڑھا تو وہ خود مزدوری بھی کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گورنر مدینہ تھے, گورنر تھے مدینے کے نہیں کسی اور جگہ کے گورنر تھے, لیکن اس کے باوجود مزدوری کرتے تھے. ایک دفعہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو پتا نہیں تھا کسی کو کہ گورنر ہے, تو کسی نے ایک بڑے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ او بھائی میرا سامان اٹھاؤ گے. کہا کیوں نہیں اٹھائیں گے, اٹھا کے اس کا سامان کاندھے پہ رکھا اس کے گھر تک پہنچایا. اور پھر جب کسی نے پہچان کے ان کو آواز دی اور ان کو پتا چلا یہ گورنر ہیں تو بڑے شرمندہ ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے, اگر میں تمہارے کام آتا تو یہ اخلاق اسلام نے سکھلائے, یہ غیروں کے اخلاق نہیں ہیں, ہمارے اپنے اخلاق ہیں. لیکن ہم اپنے ان اخلاقوں کو ہم نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا, اور غیروں کی جو خراب چیزیں تھیں وہ اپنا لی ہیں اور جو اچھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنا لی. اس لیے ایک تو یہ کہ پورے دین پر چلنے کی آدمی کوشش کرے, پھر یہ کہ دینی مطالعہ کریں کتابوں کا, اچھی اور نیک لوگوں کی مجلسوں میں آنا جانا کریں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے دین سے واقفیت ہو. ہمیں تو اپنے دین کبھی علم نہیں ہوتا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین کسی کا انکار نہیں کرتا. 124,000 انبیاء ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, چاہے حضرت موسیٰ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب ہوں. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ہم تو تمہاری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن تم ہماری کتابوں کو نہیں مانتے, ہم تم سے محبت کرتے ہیں لیکن تم ہم سے محبت نہیں کرتے. ہا انتم ہا اولائی تحبونہم ولا یحبونکم, تم تو محبت کرتے ہو لیکن یہ محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی, اور تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو لیکن یہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں شکایت ہوتی, آج انہیں ہم سے شکایت. بہرحال معاملہ الٹا چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو میرے عزیز ہو, میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے دین کو مت چھوڑو, دین کو مضبوطی سے تھامو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو توجہ کے ساتھ سنو. اور الحمدللہ بزرگان دین نے ہمارے لیے کتابیں مرتب کر دی ہیں, آسان زبان میں ہی موجود ہیں. ان کتابوں کو اپنے بزرگوں سے پوچھ کر کہ کون سی کتاب کا مطالعہ میرے لیے مفید ہے, ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ ہم میں پیدا ہو. باقی یہ کہ جو کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو محبت پیار سے روکنے کی کوشش کریں, اگر وہ رک جائے ٹھیک ہے, نہیں رکتا تو پھر اس سے الجھنے کی اور لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کو اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہم کنویں کے پاس جاتے تھے پانی پینے کے لیے, آج کنویں کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب زمانہ وہ نہیں ہے، اب تو بات یہ ہے کہ کنواں بھی خود ہی کھودو، پانی بھی تم ہی نکالو، اس کے بعد پیاس بھی تم ہی لگاؤ اور پانی بھی تم خود پلاؤ. اب تو جس کو پیاس ہوتی ہے وہ پانی پینے بھی نہیں آتا. اس لیے اب دین سکھانے کے لیے ہم خود جائیں، خود ہم ان سے رابطہ کریں، خود اس کی طلب پیدا کریں، محنت کریں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمارے حصے میں بھی یہ نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور پھر وہ جو کچھ نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں ہمارا حصہ شامل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر تم کوئی خیر کی دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے خیر کے کام کی طرف، اس کے نتیجے میں کوئی شخص خیر کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور خدا نہ کرے اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہے یا برائی جو ہے وہ کی ابتدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ اور برائی کی ابتدا کرتے ہیں، تو جتنے لوگ قیامت تک برائی کریں گے اس کی برائی کا جو ہے وہ بدلہ اس کے بھی کھاتے میں جائے گا جس نے ابتدا کی. اس لیے برے کاموں سے بچو. بعض اوقات ہم ایک کام برا شروع کر دیتے ہیں، اگر خدا نہ کرے ہم نے اپنی غلطی سے جہالت کی بنا پر کوئی کام ایسا شروع بھی کر دیا ہے، کوشش کریں اس کی تلافی کریں، اس کام کو ختم کریں، اللہ اعلان اس سے توبہ کریں کہ بھئی یہ کام میں نے شروع کیا تھا اپنی غلطی کی بنا پر، لیکن یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجئے اس کام، تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے لیے گواہی نہ دے کہ یا اللہ تو خود یہ کام کرتا تھا. تو اس کام کو ترک کر دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں پتا ہے تم پہلے کیا کرتے تھے اور اب کیا ہو. تو میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پہلے خراب تھے، اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی، تو اب سمجھ کے بعد بھی خراب کام کرتے رہے. اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو کیا وہ اپنے بیٹے کو بھی کہے گا تو بھی پی اس لیے کہ میں پیتا ہوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ برا کام ہے، برا عمل ہے، اس لیے وہ خود تو اس میں مبتلا ہو گیا، لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہے گا کہ وہ شرابی بنے. اسی طریقے سے ہم نے اگر خدا نہ کرے کوئی برا کام کر بھی لیا تو بھائی جب اللہ نے سمجھ دے دی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح دروازے کھولتے ہیں ہدایت کے. اس لیے ایک تو کسی کو حقیر فقیر مت سمجھو، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے کسی کو ہدایت عطا فرما دیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے ایک خاتون کا چرچا ہے جو ہے وہ بہت ہی آگے تھی ہر کام میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے انہیں دین پر چلنے کی. تو اس لیے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کسی سے تعلق نہیں رکھنا، بلکہ اگر الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ دجال سے لڑنے میں اور دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ قبیلہ بڑا قوی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے بدترین اسی قبیلے کو سمجھتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی اس کے بعد اس سے زیادہ محبوب پھر قبیلہ کوئی نہ رہا. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر اگر آج پیدا ہو جائے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ بغض رکھے نہ محبت کرے، کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے. تو میرے عزیز و بس بات یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر خامیاں خرابیاں آج من حیث القوم پیدا ہو چکی ہیں اللہ اس سے ہمیں بچا لے. یہ دور وہ ہے بددیانتی کا دور، کرپشن کا دور، اور جس کو موقع ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، لیکن ہمیں حق پر چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ابتلا میں نہ ڈالے، کسی مصیبت میں نہ ڈالے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حق کا راستہ اختیار کریں. اگر اس راستے میں کوئی مصیبت آ جائے طلب نہ کریں، لیکن خدا نہ کرے اگر آ جائے پھر اس پر ڈٹے رہیں استقامت کے ساتھ اور حق کو ہرگز نہ چھوڑیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید کے زمانے میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کو ہارون رشید نے خط لکھا، اور ہارون رشید نے خط لکھا اور یہ کہا کہ سب لوگ میرے پاس آئے ہیں، سب نے مجھے مبارکباد دی ہے، اور میں نے بھی دنیا کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں، خوب نوازا ہے، لیکن آپ ایسے شخص ہیں جو اب تک میرے پاس نہیں آئے، تو میری اگر مجبوریاں نہ ہوتی اور جو بوجھ مجھ پر خلافت کا ہے وہ نہ ہوتا تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ میری خدمت میں حاضر ہوں، آ جائیں، تشریف لے آئیں. اپنے غلاموں میں سے، اپنے خادموں میں سے کسی سے کہا کہ بھئی یہ پیغام میرا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے. تو سفیان ثوری کے پاس، ان کو چونکہ ایسے بزرگ تھے، حق بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی شخص جانے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک شخص کو تیار کیا، اور بہرحال وہ رخا لے کر ہارون رشید کا، خلیفہ کا اس زمانے کے، وہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مسجد میں، اور حضرت کے سامنے ایک مجمع ہے جو اپنا بالکل سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا تک بھی نہیں، یعنی ایسا روب اور ایسی ہیبت، سب سر جھکا کے بیٹھے. اس نے کہا کہ میں بھی جا کے، عباد نام تھا غالباً اس کا، وہ جا کے بیٹھ گیا. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ نے اچانک اوپر نظر کی، فرمایا کہ مجھ پر جیسے ہی نظر پڑی انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعوذ بک، اور اس کے بعد پھر اور بھی مزید اس طرح کے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس طرح کی کچھ باتیں کہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی کہتے ہیں کہ مجھ پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں خاموشی سے نکل کے باہر چلا گیا. جب باہر گیا لیکن اب چونکہ پیغام بھی پہنچانا تھا، دوبارہ خاموشی سے آیا، دیکھا لوگ پھر سر جھکا کے بیٹھے ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا. مجھے کسی نے کہا ہی نہیں بیٹھنے، کسی نے کہتا کوئی کیسے، کسی نے میری طرف دیکھا ہی نہیں. بالآخر کہتے ہیں میں خود بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو پھر سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا جو کچھ تم لائے ہو رکھا ہی لے کے چلے جاؤ واپس، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر کچھ دل میں خیال آیا تو وہ رکھا منگایا اور کاتب کو کہا کہ اس کے پیچھے لکھو. تو اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ وقت ہے، اگر اس کے لیے علیحدہ سے ہم کوئی خط کوئی کہہ نہیں جی اسی پہ لکھیں آپ، اسی پہ لکھوایا اور بڑی سخت نصیحتیں لکھیں کہ دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں تو مگن ہو کہ آخرت کو بھول جائے، اور بہت ہی سخت الفاظ میں اس کو جو ہے تنبیہ کی. اور اچھا خاصا لمبا چوڑا خط لکھا اور پھر اس کو یہ بھی نہیں کیا کسی لفافے میں، بلکہ ایسے اٹھا کے ایسی دے دیا کہ جاؤ لے جا کے دے دو اس کو. یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو قاصد تھا اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور اس نے بھی اپنے جو قیمتی لباس تھا وہ اتارا اور معمولی لباس پہنا، اور اس کے بعد کہا کہ بس اب میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوتا ہوں. تو ان کو کہا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے شامل ہونا تمہارا اپنا عمل ہے، لیکن یہ خط پہنچا دو. خیر وہ اسی حال میں گیا. ہارون رشید نے جب اس کا یہ حال دیکھا ظاہری تو رونے لگا. بہرحال وہ آدمی یعنی نیک تھا، بعد میں اس نے اس خط کو سنبھال کے رکھا، پڑھا، پڑھتا رہا اور روتا رہا، پڑھتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ ہر ہفتے میں ایک دن وہ خط پڑھا کرتا تھا اور روتا تھا. مصاحبین کی جیسے خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، کسی نے کہا بھی کہ بڑی گستاخانہ زبان استعمال کی ہے، لیکن وہ زمانہ بہرحال نیکیوں کا زمانہ تھا، بادشاہ جو ہے وہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ ہوتی تھی. اس نے کہا کہ تم خوشامدی لوگ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے مصاحبین کسی کو نہ دے. اور پھر اس کہا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے میری آخرت کی بھلائی کے لیے لکھا ہے. پھر وہ خط اپنے پاس سنبھال کے رکھا، ہر ہفتے میں ایک دن وہ خط منگوا کے پڑھا کرتے تھے اور روتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اور ایسے عمل کہنے والے بھی ہوتے تھے. تو بہرحال کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عناد ہو تو اللہ کے لیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے. نئے مسلمان کرنا اتنی ضرورت کی چیز نہیں ہے جتنا کہ مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے. آج بہت سے مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا جملہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم تم ہمیں کافر سمجھتے ہو؟ تو یہ بات نہیں ہے، کافر نہیں سمجھتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دین سے برگشتہ ضرور ہو، اور جب دین سے برگشتہ ہو تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں، ان کے لیے استقامت کی دعا بھی کریں، اور ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے وہ اپنے دین پر جم جائیں. تو اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی. بہرحال اور جتنی بھی اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں ہیں، جیسے ویلنٹائن ڈے ہے، دوسری چیزیں ہیں آج کل جو ابھی 14 فروری کو مناتے ہیں، تو بہرحال یہ سب یورپ کی اور ان لوگوں کی چیزیں ہیں، ہمارے تہذیب و ثقافت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ اللہ کے رسول نے، نہ اس کے صحابہ نے، کسی نے ایسا حکم دیا، بلکہ بے حیائی کی باتیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ غیر اسلامی ثقافت سے، معاشرت سے، تہذیب و تمدن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنی چیزیں شیطان نے ہمارے لیے مزین بنا کر رکھی ہوئی ہیں، وہ مزین بنا کر وہ ہمیں پیش کرتا ہے، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے مسلمانوں کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض و عناد ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے حیائی کے کاموں سے ہمیں بچا لیجئے، اور اس وقت جتنے بھی عذاب ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی حفاظت فرمائیے، دین متین پر چلنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.